السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، غالب گمان یہی ہے کہ سیرت نبوی کے موضوع پر آپ حضرات سنتے رہے ہوں گے. ویسے تو سال بھر میں سیرت کا موضوع آتا ہی رہتا ہے، لیکن ربیع الاول میں سیرت کا موضوع چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. سارے لوگوں کا موضوع ہوتا ہے. ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کی نوعیت دوسرے تمام تعلقات سے الگ ہوتی ہے. کوئی بڑا محسن، کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا بزرگ، کوئی بڑا بادشاہ، کوئی بڑا انقلابی آدمی، ان کی شخصیت کی جب یاد آتی ہے یا ان کا ایسا دن گزرتا ہے جس میں انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دے کے یہاں سے رخت سفر باندھا ہو، تو سب لوگ اس کو اسپیشلی یاد کرتے ہیں. لیکن امت مسلمہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس سے بھی بہت مختلف ہے. اس کی وجہ سے ان کی نسبت، ان کو یاد رکھنے کا انداز اور ان کا طور طریق وہ بہت ہی الگ ہے دوسرے بادشاہوں سے، دوسرے یادگار شخصیتوں سے، دوسرے محسنوں سے، دوسرے لیڈروں سے بالکل مختلف ہے. حتیٰ کہ دوسرے پیغمبروں سے بھی مختلف ہے. اب اسے اندازہ لگائیے کہ اس کا احساس خود سرکار کو بھی تھا کہ میری نوعیت الگ ہے بالکل. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزے سے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ آج روزے سے کیوں ہیں، تو فرمایا کہ ذالک الیوم الذی ولدت فیہ، یہ دن ہی تو میں پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں. تو حضور سے تعلق رکھنے کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ جس کو واقعتاً تعلق کا کچھ ایکسٹرا زائد ثبوت دینا ہو تو عمر بھر اس کو پیر کے روزے رکھنے پڑتے ہیں. تو ہے وہ چیز، نہیں ہے تو خاموش بیٹھو اپنا، ہمارا حوصلہ وہ کہاں ہوتا ہے. کیونکہ وہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، شخصیت سرکار کی انسانیت پر اللہ کا احسان ہے، تو شکرانہ اللہ کا ہے وہاں پہ. اور سرکار کا احسان، سرکار کے ذریعے سے جو اللہ پاک کا احسان ہے، قرآن پاک میں ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں کا. اچھا، یہ انسانیت پر بھی احسان، جنات پر بھی احسان، سارے عالمین پر احسان ہے، عرض و سما پر احسان ہے، عرش و کرسی پر احسان ہے، پوری کائنات پر احسان ہے. چونکہ اول الوجود آپ ہیں، موجودات میں اول الخلق جس کو کہیں گے، موجودات مخلوقات کا وجود مراد ہے اول الوجود میں. افضل الخلق تو آپ ہی ہیں، اول الخلق بھی آپ ہیں، مخلوق میں سب سے اول آپ ہیں، لوح و قلم سے بھی پہلے، عرش و کرسی سے بھی پہلے، اور افضل الخلق تو بدرجہ اولا ہے. پوری مخلوق میں افضل. تو اس کی وجہ سے پوری کائنات پر اللہ پاک کا جو احسان ہوا ہے وہ سرکار کے ذریعے سے ہوا ہے, اور یہ سرکار کو بھی معلوم تھی, آپ ہی کے بتانے سے ہمیں پتا چلا ہے. تو اس لیے اللہ کا احسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری پر اس کا شکریہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق سے ادا فرماتے تھے. تو یہ عاشقی آسان نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ تو بہت آسان ہے لیکن سرکار کے ساتھ آسان نہیں ہے. عشق آسان, عشق کیا ہوا, بھلے افتاد مشکل ہے نا, آسان شروع میں تو اتنا آسان لگتا ہے یہ, لیکن اس کو رکھنا اور نبھانا جو ہے نا وہ بہت لمبا کام ہے. اس لیے ہم جیسے سوالیوں کو فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ پر پابندی ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر کسی کو اظہار تعلق میں اس کا حوصلہ ہو جائے تو خوش نصیب ہے, وہ بڑا آدمی ہے. چونکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے, صحابہ اہتمام فرماتے تھے, اولیاء اللہ اہتمام فرماتے تھے, بزرگان دین اہتمام فرماتے تھے, پیر کا بھی اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے یہ بزرگ. اور ابھی بھی مکہ مدینے میں میں نے دیکھا بے شمار لوگ رکھتے ہیں روزہ پیر کا. باضاب تو پیر کے دن دستخوان بچتا ہے مدینے مسجد نبوی میں بھی اور مسجد الحرام میں بھی, افطار کے وقت میں دفتر میں. بھائی آج کیوں, یعنی کہ آج پیر ہے آپ کو نہیں معلوم, عرب بول رہے تھے. اب ہم لوگ انڈیا پاکستان کے لوگوں کی عاشقی دوسرے انداز کی ہے, ہمیں 12 ربیع الاول چاہیے کچھ منانے کے لیے. ابھی فون کیا تھا میں نے تو وہاں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا, آوازیں آ رہی تھیں, میں نے پوچھا انڈیا فون کیا تھا, گھر سے فون آیا تھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کہیں گے آپ کو معلوم نہیں آپ 12 ربیع الاول کے جلوس نکل رہے ہیں, ہر گلی ہر نکڑ ہر بازار سب لائٹنگ میں بقائے نور بنا ہوا ہے اور جلوس نکل رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے. اب تو عید کی نماز بھی ہو رہی ہے وہاں پہ, آپ لوگوں کو پتا نہیں پتا ہے کیا نہیں, حیدرآباد میں تو عید کی نماز ہوتی ہے ہمارے پاس, 12 ربیع الاول کو عید کی نماز, 12 ربیع الاول کو نئے کپڑے, 12 ربیع الاول کو شیر خورما سب چل رہا ہے. محبت میں لوگ کر ڈالتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی محبت میں ہیں تو جائز ہی ہوگا اور اللہ کو بھی برا نہیں لگے گا, کیونکہ ان کا بھی تو محبوب ہے نا, ان کے بھی محبوب ہیں ہمارے بھی محبوب ہیں, اگر ہم نے اونچ نیچ کر دی محبت میں تو ایسی کیا بات ہو گئی. یہ کانسیپٹ آتا ہے عام آدمی کے ذہن میں اور یہ اللہ پاک کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے. وجہ اس کی ہے کہ اتنی بڑی ذات, ایسی افضل ذات, ایسی اشرف ذات کو جو کام دے کے گیا تھا دیا گیا تھا وہ کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے, جو میسج دے کے بھیجا گیا تھا وہ میسج خراب ہو جاتا ہے اس سے. جتنی بڑی ذات ہے ان کی بات بھی اتنی بڑی, ان کا دیا ہوا پیغام بھی اتنا بڑا. اب جتنے جتن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا وہ کتنا عظیم نہیں ہوگا. آپ کی تشریف آوری, آپ کی آمد سے پہلے ارحاسات, ارحاسات کہتے ہیں ان خاص واقعات کو, خلاف عادت واقعات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پیش آئے معجزات کے طور پر. معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے, ارحاس بھی خرق عادت ہوتا ہے, مگر دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ آپ کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے, آپ ہوتے ہیں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ارحاس آپ نہیں ہوتے وہاں پر مگر آپ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. جیسے ستارے زمین کے قریب آ گئے تھے, جیسے ابراہ کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا, ارحاسات میں شمار کرتے ہیں اس کو حضور کی برکت, چونکہ حضور اس کے 50 دن کے بعد پیدا ہو گئے تھے. جیسے وہ کسرا کے محل کے کنگن جو ہے نا وہ گر گئے تھے ٹوٹ کے, ارحاسات میں آتے ہیں سب. تو اندازہ فرمائیے کہ ارحاسات اتنے آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو تعارف آپ کا کرایا گیا, پیغمبروں بعض پیغمبروں کا پرپز یہ مقرر کیا گیا, مشین یہ مقرر کیا گیا, آپ کا مشین یہ ہوگا کہ آپ حضور کا انٹروڈکشن کرا دیں گے پوری دنیا میں, آپ کو بھیجا اس لیے جا رہا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد میں سے, آپ کی مشن میں سے آپ کا تعارف تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تھا, اور یہ قرآن پاک میں ہے اور یہ عیسیٰ کی زبان میں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں اس مشن کو لے کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے یہ بات کہی اس کو قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے کہ میں حضور کا تعارف کرانے آیا ہوں آپ لوگوں کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو ہر نبی فضیلت والے ہیں اور ہر نبی بہت بڑے ہیں, لیکن حضور کا کسی کے ساتھ تقابل نہیں ہے, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. حضرت عیسیٰ بڑے تھے یا حضرت سرکار بڑے تھے, حضرت موسیٰ بڑے تھے یا سرکار بڑے تھے, تقابل کرنا خود ایک غلطی ہے. یہاں پہ کوئی تقابل نہیں, کسی پیغمبر کے ساتھ حضور کا کوئی تقابل نہیں ہے. ویسے ایسے انداز میں کسی خاص موقع پر بیان کرنا کہ وہ چھوٹے نظر آئیں دوسرے, یہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بقیہ مرتبے کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ کسی پیغمبر کے ساتھ میں کمپیر کرنا ہی غلط ہوتا ہے. اب یہ ان بیچاروں کو برادران وطن کو کون بتائے گا, ان کو بتانے کی ذمہ داری تو ہم پر ہے, وہاں ہم ہمت ہی نہیں کر پاتے, ہم جرات ہی نہیں کر پاتے ہیں. ہم خود ہی اتنے معروف ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس ہی سب کچھ ہے. سر ہمیں سب سے پہلے یہ شعور لانا پڑے گا کہ یہ مساکین ہیں, یہ مسکین ہیں, ان کے پاس نہیں ہے کچھ بھی, ہمارے پاس ہے, ہمیں دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے. ان کے پاس سڑکیں بہت اچھی ہیں لیکن ہدایت کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس, فزیکل راستے ہیں, روحانی راستے نہیں ہیں. ان کے پاس لائٹ نہیں جاتی کبھی, جیسے اپنے پاس لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے, لیکن ان کے پاس نور ایمان, نور ہدایت نہیں ہے. انسانیت کی قدریں یہاں نہیں ہیں, بیچاروں کو معلوم نہیں ہے, اس لیے چونکہ یہ ضالین میں سے ہیں. ضالین ان کو بولتے ہیں کہ جو بے شعوری طور پر راستہ کھو چکے ہوں. مغضوب علیہم ان کو کہتے ہیں کہ جو دانستہ طور پر راستہ چھوڑ چکے ہوں. ضالین ان کو کہتے ہیں کہ جو بے شعوری طور پر راستہ کھو چکے ہوں, ان میں سے ان کو نہیں پتا ہے بڑے چھوٹوں کی قدریں کیا ہیں, ان کو نہیں پتا ہے کہ رائٹس اور حقوق کیا ہیں انسانوں کے, ماں باپ کے, اولاد کے, پڑوسیوں کے, ان کے ان کے, اسلامی قدریں کیا ہیں معاشرت کے اعتبار سے, طرز زندگی میں انسانیت کیا ہوتی ہے, حیوانیت کیا ہوتی ہے, نسلوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے, نسبوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے, خاندانی ارتقاء کیا ہوتا ہے, کہاں ہیں. ایسا یہ کہ ہم ان کو بلیم کر رہے ہیں, ان کا ہی اقرار ہے یہ, ہمارے بولنے کی وجہ سے ہم ان پہ نہیں تھوپ رہے, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی خاندانی سیف نہیں ہے. جب ماں باپ کا رشتہ محفوظ نہیں رہا, اولاد کا رشتہ محفوظ نہیں رہا, نسب کا رشتہ محفوظ نہیں رہا, تو اب کہاں سے حقوق باقی رہ سکتے ہیں, نہیں رہ سکتے, آئلی قوانین ایسے چلے گئے, اچھے برے کی تمیز نہیں رہی, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا علم ہی نہیں رہا ان کو, اس واسطے کہ صحیح غلط کی تعریف ہی مقرر نہیں کر سکے, ان کو صحیح کی تعریف نہیں آ سکے گی اور کبھی بھی نہیں آ سکتے. میں بتا دوں, کیونکہ صحیح کی تعریف مذہب مقرر کرتا ہے, مذہب کی ضرورت اگر نہیں ہے تو وہ صحیح کی تعریف بھی مقرر نہیں کی جا سکتی. پھر صحیح ہے کہ میرے پاس جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, آپ کے پاس جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, اور دونوں کے صحیح میں کلاش ہے. آپ ایک چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا ہوں, میں ایک چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوں آپ نہیں سمجھ رہے, آپ کا صحیح الگ ہو گیا میرا صحیح الگ ہو گیا, اصلی صحیح تو غائب ہو گیا. ایسا ہوتا ہے جب جہاں سے سائنس کا یہ نقطہ نکلا کہ جو چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کو آپ ماننا ضروری ہے, جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے, آپ پر مرضی ہے آپ کی, تو پھر خدا ہے, فرشتے ہیں, غیب ہے, تقدیر ہے, آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, مسٹ نہیں رہا اس کا ماننا. اس لاجک نے، اس فلسفے نے، اس تھیوری نے اس کو غیر ضروری سمجھا. جب اس کو غیر ضروری سمجھا تو جب خدا کا ماننا ہی ضروری نہیں رہا تو پھر صحیح غلط کو مقرر کرنے والا کون رہے گا؟ آپ کا دماغ جو صحیح بولے آپ کے نزدیک صحیح، میرا دماغ جو صحیح بولے وہ میرے نزدیک صحیح، تو صحیح صحیح میں کلاش ہو گیا. جو آپ کا دماغ غلط بولے وہ غلط، جو میرا دماغ غلط بولے وہ غلط، تو غلط غلط میں کلاش ہو گیا. راستہ بھول گئے. اب انسانیت کا فرق ہی نہیں رہا، انسانیت میں حیوانیت میں کیا فرق ہوتا ہے، حیا اور بے حیائی میں کیا فرق ہوتا ہے، تمیز اور بدتمیزی میں کیا فرق ہوتا ہے، صحیح اور غلط میں کیا فرق ہوتا ہے. بتاؤ کتنی ضرورت ہے ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو، برادران وطن کو بتانے کی کہ بھائی کیا چیز ہے ہمارے پاس اور کیا چیز نہیں ہے تمہارے پاس. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جو ہے وہ اللہ پاک نے، اللہ کا احسان ہے وہ ساری انسانیت پر. اور آپ کو جو بھیجا گیا تو اتنے جتن کے ساتھ جو بھیجا گیا وہ ایک پرپس کے ساتھ بھیجا گیا، تو وہ پرپس کتنا با جتن ہوگا؟ اتنی عظیم شخصیت، اتنے کرامات والی، اتنے معجزات والی، اتنی خصوصیات والی، اتنے صفات والی جو ذات گرامی کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اس ذات گرامی کو جس چیز کے لیے مبعوث کیا گیا، جس چیز کے ساتھ مبعوث کیا گیا، جو چیز دے کر بھیجی گئی، وہ کتنی محتم بشان ہوگی. تو اگر خوشی اور غم کے راستوں میں اپنی مرضی چلائی جائے تو یہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اصل میں یہ کہہ رہا تھا میں، ہم اپنی مرضی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو جیسا چاہے منا لیں گے، خوشی کا اظہار کر لیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے ساتھ آپ کو بھیجا تھا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اللہ کی خوشی کا باعث کہاں ہوگا؟ وہ ناراضگی کا باعث ہو جاتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کے واسطے علم چاہیے ہوتا ہے، فہم چاہیے، شعور چاہیے، جذبات سے کام نہیں چلتا. خالی ہیں علم نہ ہو، جذبات اور محبت ہو تو بدعات پیدا ہوتے ہیں. علم ہو اور جذبات و محبت پیدا نہ ہو تو مکاری اور الحاد پیدا ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے، علم ہو اور محبت نہ ہو، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دے تصورات. علامہ اقبال، عشق نہ ہو تو شرع و دین، شریعت اور دین جو ہے نا یہ تصورات کا، یہ بھی ایک بت کا دا ہو جاتا بول رہے ہیں. وہ تھیوری لاجک میرے ساتھ تو نہیں ہے. تو محبت بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہوتا ہے. محبت کے ساتھ اگر علم نہ ہو تو پھر خرافات اور رسوم اور بدعات ایسی وجود میں آئیں گی کہ اصلی چیز کو خراب کر دیں گی. اور یہ بیچاروں سے ہو رہی غلطی، اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے ہو جاتی ہے. جہالت عام ہے اور جہالت دن بدن بڑھتی ہی رہتی ہے، کیونکہ جہالت کا کام ہے خود سے بڑھنا. علم خود سے نہیں بڑھتا، اس کو بڑھانا پڑتا ہے. جہالت خود سے بڑھتی ہے، اس کو بڑھانا نہیں پڑتا ہے. چمن کو جو چیز آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، جو نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں اس پہ محنت نہیں رکھنے کی کرنی پڑتی ہے، نہیں تو آٹومیٹک آتی ہے. گھاس ہے، گنجال ہے، کچرا ہے، یہ ہے، کانٹے دار پودے ہیں، گھاس پورے پھولوں کو کھا جانے والے قدرت درخت ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو خود ہی آتے ہیں. جہالت خود پیدا ہوتی ہے. جہالت ہمیشہ غالب رہیں گی، زیادہ رہیں گی. اور روزانہ کم از کم جاہلوں میں 5 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ ہوتا ہے مسلمانوں میں. عالم کا 5 لاکھ تیار ہوتے روز. آپ بولیں گے یہ کہاں کا حساب لے کے آ رہے ہیں 5 لاکھ؟ کہیں حدیث میں ہے کیا؟ نہیں، حدیث میں نہیں ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں جو عام طور پر ایوریج نکالنے والے، حساب کتاب دیکھنے والے، کہتے ہیں کہ روزانہ 15 لاکھ آدمی پیدا ہوتے ہیں اور 15 لاکھ مرتے ہیں. انسانوں کا جو بیچ آتا ہے دنیا میں وہ 15 لاکھ کا ہے روز کا. جو بیچ جاتا ہے دنیا سے، روحوں کا جو قافلہ جاتا ہے وہ 15 لاکھ کا ہے. اور یہ ریگولر ہے. ایرریگولر جو ہے نا وہ الگ ہے. طوفان آ گیا، سونامی آ گئی، زلزلہ آ گیا، وہ الگ سیٹ اپ ہے. وہ یہ عام طور پر ہے، اتنے پیدا ہوتے ہیں، اتنے مرتے ہیں. تو اس میں سے مسلمان ہی پوری دنیا میں اصلا زیادہ ہیں. تو ان 15 لاکھ میں سے مرد اور عورت بچوں کو ملا لیا آپ، تو 5 لاکھ آپ آرام سے نکال لے سکتے ہیں، 1/3 کو. تو اس طریقے سے ہر دن 15 لاکھ 5 لاکھ آدمی، چلو 5 آپ کو زیادہ ہضم نہیں ہو رہا تو اس کا 1/4 نکال لو، 15 لاکھ کا 1/4 کیا بنتا ہے؟
تقریباً
4 کے قریب بنتا ہے، وہ 1.25 لاکھ بول رہا پیچھے، بس گئی تیری دکان. اس کا مطلب یہ کہ تو صحیح بھاؤ نہیں دیتا. اچھا نہیں، 5 کے حساب سے 15 کے حساب سے 1/4، جب 4 لاکھ کے قریب بیٹھے گا تو 1/4 4 لاکھ ہوگا. تو 4 لاکھ آدمی روز بالغ ہوتا ہے مسلمانوں میں، پیدا ہوا نا بھائی، جو پیدا ہوا انہیں بڑھ بھی تو رہا ہے آگے. تو 4 لاکھ مرد اور عورت بچے ملا کے روز بالغ ہوتے ہیں، یعنی شریعت کے مکلف ہو جاتے ہیں، اسلام کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، اور وہ 4 لاکھ کے 4 لاکھ کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں. اچھا آج 4 لاکھ بڑے ہو گئے تو ویٹنگ نہیں ہے ان کی کہ بھائی ذرا ان کی تربیت ہو جانے دو، ذرا ان کا سلیبس ہو جانے دو، ذرا ان کو اسکول میں پڑھ لینے دو، ذرا ان کو کسی ادارے میں پڑھ لینے دو دین کے، اس کے بعد 4 آئیں گے. نہیں، کل دوسرے 4 لاکھ آئی گئے، پرسوں تیسرے 4 لاکھ آ گئے. ہر دن 4 لاکھ کے قریب کا اضافہ امت مسلمہ میں ہوتا ہے. تو جاہل زیادہ رہیں گے یا عالم زیادہ رہیں گے دنیا میں؟ اور یہ مسلمانوں کے جاہلوں کا حال ہے، بےمانوں کے جاہل کا تو پھر اور اس میں 3 گنا اضافہ کرو. جہالت غالب رہتی ہے ہمیشہ، یہ پرابلم ہے اصل میں. جو لوگ کہتے ہیں بارے زیادہ مدرسے کھول کے کیا کرنا ہے، زیادہ ادارے کھول کے کیا کرنا ہے، ذرا اس سے ملا کے تو دیکھو، ٹیلی کر کے دیکھو کہ ہمارے مدرسوں کی جو تعداد ہے، ہمارے پاس پڑھنے والے جو اسٹوڈینٹس ہیں، مذہبی علم سیکھنے والے جو بچے بچیاں ہیں، ان کو کمپیئر کر کے دیکھو اس تناسب کے ساتھ میں جو ریگولر روزانہ طریقے پر بڑھ رہے ہیں، پتہ چلے گا آپ کو دنیا میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. کوئی جھوڑ نہیں ہماری دینی خدمات کا اصل معاملے کے ساتھ میں، اصل ذمہ داری کے ساتھ میں، جو مسلمانوں کی اصل ذمہ داری ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. بہت ہی منیمائز، بہت ہی چھوٹا معاملہ ہم لوگ کرتے ہیں. جاہل جب زیادہ ہو جائیں گے تو میرے دوستو، اگر وہ عالموں کی اتباع کریں گے تب تو جاہلیت سے نکلیں گے. اگر وہ علماء کی اتباع نہیں، یا تو خود علم سیکھیں یا اہل علم کی اتباع کریں، اور اگر نہیں تو پھر جاہلیت کریں گے. اور جاہلیت جو ہے نا وہ اسلام سے ہٹی ہوئی لائف ہوتی ہے. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کا زمانہ. اس کے اندر قیصر و کسرا کی بادشاہتیں آ گئی، ان کا 1000 سالہ تہذیب و تمدن آ گیا، 5000 سالہ پرانا. چائنا کا 5000 سالہ تمدن آ گیا، کسرا اور قیصر کا 1000 سالہ تمدن آ گیا. جاہلیت ہی کا حصہ ہے وہ. زمانے جاہلیت میں پہنا جاتا تھا، مکان عالیشان بنائے جاتے تھے. پرانے زمانے کے کھنڈرات نہیں، اسلام سے پہلے کے کیسے بڑے بڑے کھنڈرات ہیں، کیسی آبادیاں ہیں، کیسے محلات ہیں، کیسے احرام ہیں بنے ہوئے، جاہلیت کے تو ہیں وہ بنے ہوئے. انجینئری کیسی تھی وہاں پہ، علاج معالجے کا سسٹم کیسا تھا پہلے، پہننے اوڑھنے کا نظام کیسا تھا پہلے. پہننے اوڑھنے کے نظام کا یہ حال تھا کہ کسرا کے دربار میں جب تک اس زمانے کے 1.5 لاکھ جو بھی اس زمانے کی کرنسی تھی، اس کا لباس آدمی کے جسم پر نہ ہو، اس کو بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. بادشاہ تک چیک کیا جاتا تھا کہ یہ بیٹھنے کے قابل لباس پہن کے آیا کہ نہیں آیا. اب ایک جوڑے کے اندر، ایک سوٹ کے اندر اس زمانے کے 1.5 لاکھ ڈالر یا 1.5 لاکھ روپے جو بھی آپ ڈالیں گے، بتائیے کہ اس زمانے میں کون پہنتا ہے 1.5 لاکھ کا؟ اس زمانے کے 1.5 لاکھ کا تو کوئی نہیں پہنتا. تو پہننے کے اعتبار سے ویسے تھے، محلات کے اعتبار سے، عمارتوں کے اعتبار سے ویسے تھے. وہ یہ سب جاہلیت کا ہی حصہ ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں. جاہلیت اس زندگی کو کہتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے منحرف ہو کر پائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی شیپ شکل میں پائی جائے. اور اس میں کھانے کی تنگی، پہننے کی تنگی، مکانات کی تنگی، تعمیرات، ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ بھی گزرے ہیں اس سے پہلے دنیا میں، جنہوں نے جنتیں بنوا دی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، شہر کے شہر آباد کر دیے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، بڑی ترقی یافتہ بھی گزرے ان کے اپنے وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے. کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے ظاہر فرمائی تھی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. کھانے پینے کے اندر اتنی فراوانی اور اتنا تنوع تھا، عرب میں نہیں تھا لیکن قیصر و کسرا کے پاس تو تھا نا. اتنا تنوع تھا کہ ایک ایک رئیس کے پاس، ایک ایک بادشاہ کے پاس کم از کم 1000 باورچی ہوا کرتے تھے. تاریخ کی کتابوں سے بول رہا ہوں میں آپ کو یہ بات، 1000 باورچی.
ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر اگر حملہ کر دیا اور اس کو بھاگنا پڑ گیا تو اپنے بھاگنے کے ساتھ جن چیزوں کو لے کے جاتا تھا اس میں آخری درجے میں سب سے کم درجے کے جس بادشاہ نے اپنے ساتھ باورچیوں کو لے کے بھاگا ہے وہ 200 ہیں. 200 باورچی کوک پکانے والے جس میں لے کے بھاگا ہے. تو میں ان کو پکانے والے ہونا نا, میں گیا تو کہیں تو کھانے کی ایسی ایسا تنوع تھا, کھانے میں پہننے میں ویسا تھا, آپ نے سنا کیسے کہتے بات. یہ سب جاہلیت ہے, یہ سب جاہلیت کے اندر پائی جانے والی, ان سب کو جاہلیت کہا اسلام نے, قرآن میں, سرکار نے. اور ہمیں سرکار کی بات پہ یقین ہے کہ آپ سچ بولتے تھے, آپ نے کوئی مبالغہ آ رہے نہیں فرمائی, آپ بالکل سچے تھے. اس زمانے میں جو اسلام اور مغربیت اور اسلام اور دوسرے طور طریق کے نام سے لفظ بولے جاتے ہیں نا, بیسٹ لفظ اس کے واسطے ہے اسلام اور جاہلیت. اسلام اور جاہلیت جو اسلام سے ہٹا ہوا طور طریق, کلچر, تمدن, تہذیب, معاشرت, معاملات, اخلاق, کیریکٹر, جتنی چیزیں ہیں اسلامی تعلیم سے اگر ہٹی ہوئی ہیں وہ جاہلیت ہے. وہی تھی پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے, وہی چیز تھی. فیشن, فحش, ننگاپن, بدکاری کی عمومیت, شراب خوری کی عمومیت, مرڈر کا عام ہونا, خودکشیوں کا عام ہونا, دفن کر دینا, اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کا پیٹ پھاڑ دینا, اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دوسروں کے لاشوں پہ سے گزر جانا, یہ پہلے ہی ہوتا تھا. یہ سب کوئی نئی چیز تھوڑی ہوتی ہے. جہاں جاہلیت ہوگی وہاں یہی ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس خاص دین کو لے کر, اللہ پاک کے پسندیدہ طرز زندگی کو دے کر, اسلامی تعلیمات کو دے کر ہوئی. آپ وہ لے کر آئے اور اتنے اہتمام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے, اتنے کرامات کے ساتھ, اتنے معجزات کے ساتھ, کرم الہی کے ساتھ, ایسے علوم کے ساتھ آپ دنیا میں آئے کہ کوئی, یعنی وہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. اب ہے نا بھائی, ہمارے امریکہ کا قانون ہے وہ انڈیا پہ تو اپلائی نہیں ہوتا. انڈیا کا جو قانون ہے وہ پاک پہ اپلائی نہیں ہوتا. وہاں کے جو طور طریقے ہیں وہ چائنا پہ اپلائی نہیں ہوتے, وہ رشیا پہ اپلائی نہیں ہوتے. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اسلام کا ویسا نہیں ہے, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. سب جگہ کے لیے, قیامت تک کی انسانیت کے لیے, اور ہر جگہ میں, ہر چیز میں, حکومت کے معاملات میں ہو, فوج کے معاملات میں ہو, پولیس کے معاملات میں ہو, عدالت کے معاملات میں ہو, بزنس کے معاملات میں ہو, شادی بیاہ کے معاملات میں ہو, رائٹس کے معاملات, کسی چیز میں آپ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پائی جاتی. ایسا نہیں ہوں گا. کیسا علم آپ نے دیا, قیامت تک کی انسانیت کے لیے دیا, تو کتنا بڑا اللہ پاک کا یہ احسان ہے. تو اس کو اگر کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہو تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو جاتا ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا اصل میں. تعالیٰ شانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ہمارے لیے پوری طرح قدر کرنے والا بنا دے. آپ کی بعثت سے, آپ کی تشریف آوری سے, آپ کے امتی ہونے کے شرف سے ہمیں مشرف فرمایا ہے, تو ہمیں اس کی پوری قدر نصیب فرمائے. اور اس کے لیے علم چاہیے میرے دوستو, اور اہل علم کی رہبری میں اپنی تھاٹ بھی ویسے ہی بنانا, فکر بھی ویسے ہی بنانا, سوچ بھی, اور اپنے عمل کو بھی, اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اسی رنگ میں رنگنا, یہ اصل فرض ہے ہمارا, اصل ذمہ داری ہے. اور ساری انسانیت کو اس رنگ سے واقف کرانا کہ کیا چیز ہمارے پاس ہے. آج مسلمان کے لیے سب سے بڑے رونے کی بات یہ ہے کہ یہ احساس اس کو ختم ہو گیا کہ ایک ایسی دولت میرے پاس ہے کہ ہف تقلیم کے بادشاہ کے پاس نہیں ہے. وہ چیز کسی تمدن کے پاس نہیں ہے, وہ چیز کسی ترقی یافتہ ملک کے پاس نہیں ہے. وہ چیز جو ایک غریب, پور اور جنا والا, بےکس, بے سہارا مسلمان کے پاس ہے, وہ اسلام کی دولت, وہ اسلام کی تعلیمات, وہ علم وحی, وہ آسمان کا علم, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عالیہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے اندر ترقی کرے اور ساری انسانیت میں ہو, بس اسی میں کامیابی ہے. اب تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.